اپناتا ہے کہ تو ماڈرن بن, سیاست میں چلے اور یہ کر, اور یہ زوال کی علامت ہے. کبھی بھی. اور میں بہت دفعہ یہ کہہ رہا ہوں, بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, مسلمانوں یہ بات دل سے نکال دو کہ کبھی تمہارے دن پھر جائیں گے, کبھی دن نہیں پھریں گے. دن کب پھریں گے؟ جب تم دیسی اور سادہ مسلمان بن جائے. اور وہ مسلمان کیسے؟ اہل حدیث. اور اہل حدیث نام کے اہل حدیث نہیں, کام کے اہل حدیث. خوب دیکھ لو, فصل کہاں اگتی ہے؟ سب عقل والے بیٹھے ہیں, اگر سارے پڑھے ہوئے نہیں, اول تو سب پڑھے ہوئے ہیں. آج کل کون ہے جو میٹرک پاس نہ ہو؟ آٹھ دس جماعتیں تو ہر ایک ہی پڑھ لیتا ہے. دیکھیے میری بات, جھٹکی کی بات, بڑی دیہاتی ٹائپ کی بات, موٹی عقل کی بات. دیکھو فصل کہاں اگتی ہے؟ اچھی زمین میں, کھیت میں فصل اگتی ہے. کیا دو شرطیں ہیں اس کے لیے لازمی؟ ویسے تو بہت سے لوازمات ہوتے ہیں, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے زمین ٹھیک ہو. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ بیج کھڑا ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ پانی ملتا ہو, فصل فرسٹ کلاس ہو جائے. کہ یہ کوئی شبے کی بات ہے؟ بالکل یہی حقیقت. آپ اس کو چسپا کر دیں, یہ اعمال جتنے بھی ہیں یہ سب فصلیں ہیں. اور یہ اعمال صالح کس زمین میں ہوتے ہیں؟ ایمان کی کھیتی, ایمان کی زمین. اور پانی اس کو کون سا چاہیے؟ وہ جو آسمانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, یہ قرآن اور حدیث. اگر مولویوں کے ٹوٹکے ہوئے, شکا ہوئی, شکا ہنسی, شکا جعفری, شکا فلاں, مولویوں کے ٹوٹکے ہوئے, تو گندا پانی, بیکار پانی زمین کو ساڑ دے گا, فصل کو برباد کر دے گا, جلا دے گا, ختم ہو جائے گا. یہ ایمانی سلسلہ سارا کیسے چلتا ہے؟ ایمان درست ہو اور بیج اچھا ہو, ایمان درست ہو, زمین اچھی ہو اور بیج اچھا ہو, عمل محمدی ہو, بدعت نہ ہو. عمل دیکھیے, اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا جائے اور آخرت میں اوپر پڑے. دیکھو فصل یہ نہیں کہ آپ بیجتے جا رہے ہیں اور فصل کاٹتے جا رہے ہیں. نہیں, اب بیج ڈالیں گے, چار مہینے, چھ مہینے, آٹھ مہینے, دس مہینے کے بعد فصل کاٹیں گے. اور ادھر کیا ہے؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ کہ یہاں ڈال دو, اس دنیا میں عمل کر لو, اور جب یہاں سے اگلے جہاں جاؤ گے تمہیں فصل اپنی نظر آئے گی. وہ تمہارے اعمال, تمہارے جنت کی آبادی کا, وہاں باغات لگیں گے, وہاں سب کچھ تیار ہوگا. یہ آپ کے اعمال ہیں جو آپ کی فصل بن جائیں. لیکن عمل کون سا صحیح ہوتا ہے؟ جو بیج گورنمنٹ دیتی ہے, جو بیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے. اب یہ دیکھو نا, بدتی لوگ شبینے کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اپنا بیج ڈالتے ہیں اور محمدی بیج لیتے نہیں, شبینہ ان کو ڈبوتا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ جو قاری, جو حافظ شبینے کرتے ہیں اور جو لوگ شبینے کرواتے ہیں, ان کا کیسے بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے دن بدن, بے دین سے بے دین, بے دین سے بے دین. کوئی دین کو آپ دیکھیں, کوئی دین کی حالت جان داری سے بتائیے, دین کی حالت روز بروز بہتر ہو رہی ہے یا بدتر ہو رہی ہے؟ آپ فیصلہ کریں. کہ یہ سب بیٹھے ہیں توجہ سے سن رہے ہیں, دین کی حالت, مسلمانوں کے دین کی حالت دن بدن بہتر ہو رہی ہے یا بدتر ہو رہی ہے؟ بدتر ہو رہی ہے, کوئی شبہ کی بات. کیوں؟ بیج صحیح نہیں ڈال رہے, ایمان صحیح نہیں ہے, کھیتی زمین جو ہے وہ ٹھیک نہیں. میرے بھائیو, اسی لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بات دل سے نکال دو کہ سارے مسلمان تھے. کوئی دیوبندی بن جائے, کوئی بریلوی بن جائے, کوئی شیعہ بن جائے, کوئی جماعت اسلامی میں چلا جائے, کوئی پیپلز پارٹی میں چلا جائے, کوئی اس میں چلا جائے, کوئی اس میں چلا جائے, سارے ٹھیک ہیں. میں کہتا ہوں کہ سارے ہی برباد. جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اب کسی اور کو دیکھنے کی دکھ کیا؟ شرم نہیں آتی اس اوپر دیکھتے ہوئے؟ دیکھو صحابہ کو دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, صحابہ کو دیکھو. مسلمانوں, صحابہ کی حکومت کو دیکھو, کیسی حکومت. کوئی سیاسی پارٹی تھی, دیکھ لو کون ہے جس نے کہ تھوڑی بہت سیرت النبی نہ پڑھی ہو اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور اس نے نہ دیکھا ہو. کسی سیاسی پارٹی کا نام آپ نے سنا ہے کہ فلاں سیاسی پارٹی تھی جس کا لیڈر فلاں تھا؟ خاندان تو تھے, انصار ہیں, مہاجرین ہیں, لیکن کوئی سیاسی پارٹی نہیں. اور سیاسی پارٹی کافروں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں. آج دیکھ لو احادیثوں میں سیاسی پارٹی, پہلے میاں فضل حق اور مولانا معید الدین, پھر علامہ احسان الہی ظہیر, یہ دو سیاسی پارٹی. پھر اب ان کے ٹکڑے 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 ہو کر دیکھ لو, یہ یوتھ فورس, یہ شبان, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ پھر سیاسی پارٹی پر سیاسی پارٹی, سیاسی پارٹی پر سیاسی پارٹی. الیکشن ہوتے ہیں, وہ آپس میں جیتے ہیں, پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں, پھر ہر سال الیکشن ہوتا ہے. یہ سب انگریز کا طریقہ ہے. صحابہ کی زندگی کو دیکھو, اگر مسلمان بننا ہے تو ارے شرم نہیں آتی, نماز پڑھو تو رفع دین کرتے ہوئے صحابہ کو دیکھو, اور سیاست کا موقع آئے تو کافر انگریز کو دیکھو اور صحابہ کا نام بھی نہ لو, تو مسلمان ہو. یہی وجہ ہے ہمارے ذلیل ہونے کی کہ ہم نے دین کو پیٹھ دکھائی, ہم نے اسلام کو پیٹھ دکھائی. اب دیکھو نا, میں نے جیسے آپ کو مثال دی ہے, یہ بڑی جامع مثال ہے. زمین اچھی ہو جو مرضی اس میں کاشت کر لو. اب دیکھو, اگر داڑھی رکھنی ہو, یہ نیک عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا جہاد ہے. کچے ایمان والے سے تو یہ عمل ہو سکتا ہی نہیں, جو غلط بات ہے. یہ کچے ایمان والے سے داڑھی رکھنا اس کے لیے پہاڑ ہے, بہت مشکل ہے, اس لیے اس کا ایمان کٹتا ہے, اس کا ایمان درست نہیں. ورنہ ایمان درست ہو اور داڑھی کے چار بال نہ کاٹو, ہے ایمان ہی نہیں ہے, صحیح نہیں ایمان. داڑھی اگ سکتی ہی نہیں, ٹھہر سکتی ہی نہیں, کبھی آ سکتی ہی نہیں. ہائے, بیوی کیا کہے گی اگر میں نے داڑھی رکھ لی؟ تو بیوی کیا کہے گی, تو بڈھا ہو گیا. برادری کیا کہے گی, دفتر والے کلیگ کیا کہیں گے, پروفیسر کیا کہیں گے؟ جب تک پروفیسر نہیں داڑھی پوری, جب پروفیسر لگ جائے داڑھی کاٹنی شروع کر دیتا ہے تو اچھا داڑھی والا پروفیسر بڈھا بابا داڑھی کاٹنی شروع کر دیتا. کیوں؟ ایمان خراب ہے. اور یہ عمل جو ہے یہ اگ سکتا ہی نہیں ایسے کچے ایمان میں. میرے بھائیوں, اس بات پہ کوئی شبہ ہے کہ نیکی کب صحیح ہوتی ہے؟ جب ایمان میں جان ہوتی. میرے بھائیوں, میں بات آپ کے سامنے وہ کرتا ہوں کہ جس کے سامنے کوئی دم نہ مار سکے. آپ کو پتا ہے مجھے کوئی دیہات میں لے جائے, میں بول بھی نہیں سکتا, تقریر بھی نہیں کر سکتا, لیکن خدا کی قسم شہر کا ماحول ہو, پڑھے لکھے لوگوں کا ماحول ہو, تو اس طرح سے جوش آتا ہے, اس طرح سے جوش آتا ہے کہ کم از کم استری تو ہو رہی ہے نا. یہ تو جرم نہ کبھی کر سکے گا کہ ہاں میں بات کو رد کر دوں. جاہلوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں جی جاہل تھے, چپ رہے, پڑھا لکھا آدمی ہوتا تو کوئی نہ کوئی بات. اب سوچ لو آپ, کیا یہ اصول غلط ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنا ہو ایمان کی ضرورت ہے؟ اگر ایمان صحیح ہوگا آپ بہت کچھ برداشت کر جائیں گے, بڑا بڑا وزن اٹھا لیں گے. دیکھ لو, جنگ بدر میں قیدی پکڑے گئے, اب مشورے یہ ہونے لگے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ وہ سردار ہیں, یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا, مار مار کر کسی کو حبشے کو بھگا دیا, کسی کو کہیں نکال دیا, کسی کو کہیں نکال دیا, بڑے بڑے ظلم کیے ہیں, بڑے بڑے ظلم کیے ہیں. یا رسول اللہ, ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے, ان کو قتل کرو. اور قتل بھی کون کرے؟ اپنا کرے. میرا باپ ہے تو مجھے دو, میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں. میرا بھائی ہے, مجھے دو, میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں, تاکہ پتہ لگے کہ میرا ایمان وزن اٹھانے کے قابل ہے کہ نہیں. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح, اللہ اکبر, ایسا دیسی آدمی کہ کوئی جیسے باہر سے کوئی دیہاتی آیا ہو تو کوئی یہ بھی نہ کہے کہ یہ مولوی ہے یا وہ پڑھا ہوا. حضرت عمر جب گئے, یہ فوجوں کے کمانڈر تھے, کمانڈر ان چیف, تو خوراک دیکھی, رات کی باسی روٹی صبح کھا رہے ہیں. اس قدر سادہ طبیعت جس کی کوئی حد نہیں, لیکن ایمان کا کیا حال ہے. جنگ بدر میں باپ کافروں کی طرف سے ہے, بیٹا مسلمانوں کی طرف سے ہے. باپ یہ سوچ رہا ہے کہ میں قتل ہی اپنے بیٹے کو کروں گا, جس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے, یہ بے دین ہو گیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا ہے, وہ اسی کی تلاش میں کہ یہ سامنے آیا تو میں اس کو ماروں. یہ ٹلتے رہے, باپ سے بچتے رہے, کبھی ادھر ٹل گئے, کبھی ادھر ٹل گئے, کبھی ادھر ٹل گئے, کبھی ادھر ٹل گئے, لیکن جب دیکھا کہ باپ تو ٹلتا ہی نہیں اور اس کو دشمنی یہ ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہے, کہنے لگے ابا پھر آ جا, بس سیدھا وار کیا, دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے باپ کے, دو ٹکڑے کر. اللہ نے فوراً قرآن میں ایسے بتا, لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یبادلون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. اے نبی, تجھے ایسا مسلمان کبھی نہیں ملے گا کہ وہ مسلمان ہو اور پھر نبی کے مخالف سے وہ محبت کرے. جو دین کو پسند نہ کرتا ہو اس سے اس کی دوستی ہو, ایسا کبھی نہیں ہوگا. خواہ باپ ہو اس کا, وہ اس کو باپ اچھا نہیں لگے, اس کی ماں ہو ماں اچھی نہیں لگے, بھائی ہو کنبا ہو برادری ہو کوئی بھی ہو اس کو اچھا نہیں لگے, نبی سب سے پائے. میرے بھائیو, سو نہیں, اپنے دلوں کو بیدار کرو, اپنے پاس ایک معیار لے لو. اگر آپ اپنے آپ کو یہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں, تو ہمیشہ یہ دیکھا کرو کہ آپ کو دین پیارا ہے یا اولاد پیاری, آپ کو دین پیارا ہے یا دنیا پیاری, آپ کو دین پیارا ہے یا بیوی پیاری, دولت پیاری. اگر آپ ہر چیز کو دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو سمجھو کہ آپ مسلمان ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ ناجنا مولوی صاحب, مسئلہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن بڑا مشکل ہے مولوی صاحب, باتیں کرنا بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے, یہ ٹھیک نہیں, مجھ سے نہیں ہو سکتا, بس سمجھ لو کہ ایمان کا نقص. خرابی کیا ہے ایمان کا نقص, آپ حیران ہوں گے. عبداللہ, باپ کا نام بھی عبداللہ, عبداللہ بہت نیک صحابی, حضور کا بڑا چہیتا اور پیارا صحابی. ایک دفعہ آپ پانی پینے لگے تو کہنے لگا, یار سورا تھوڑا سا پانی بچا لینا, میرا باپ عبداللہ بن ابئی ویسے ہے تو مسلمان نقلی سا لیکن دل سے مسلمان نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جھوٹا پانی, آپ کا بچا ہوا پانی اس کو پلاؤں, شاید اللہ اسے بھی کچھ ہدایت دے دے, اس پر بھی اللہ کا رحم ہو جائے. چنانچہ آپ نے اپنا بچا ہوا پانی تھوڑا سا اس کو دے دیا, وہ لے گیا, تھا ویسے بظاہر مناسب لیکن وہ باتیں کھل کر کرتے تھے, مثال جو تھا وہ تھا, گند نکلتا ہی رہتا تھا. جا کر اپنے باپ سے کہنے لگا, ابا میں یہ حضور کا پانی لے کر آیا ہوں, یہ برکت والا پانی ہے, تو پی, شاید اللہ تجھے ہدایت دے دے تو ٹھیک ہو جائے. وہ بہت کمینہ تھا, کہنے لگا اس سے بہتر نہیں تھا کہ تو اپنی ماں کا پیشاب لے آتا, وہ اس سے زیادہ بہتر. فوراً اس نے یہ لفظ کہے. اب وہ عبداللہ سیدھا اللہ کے رسول کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ, چونکہ میں آپ کے متحد ہوں, کسی کو قتل کرنا جو ہے بغیر آپ کی اجازت کے یہ جائز نہیں ہے, جب حکومت ہو جائے تو خود ہاتھ نہیں ڈال سکتے, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں, میں اب برداشت کرنے کے قابل رہا ہی نہیں, میرا باپ مجھے بہت برا لگتا. آپ نے فرمایا, عبداللہ نہیں, صبر کر, کوئی بات نہیں, ایسا نہیں کرنا. آپ نے اس کو روک دیا, یہ اٹھا. لیکن جب اس نے یہ بات کہہ دی, لَيُخْرِ جَنَّ الْعَزُّ مِنْهَ الْعَزَلِ, کہ اب اگر وقت آ گیا تو ہم یہ جو شعب مہاجر آئے ہوئے ہیں باہر سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہمیں کو مدینے سے نکال دیں, سب کمینے لوگ ہیں, ہماری روٹیوں پر پلتے ہیں, ہم ایسا کریں. بیٹے کو بھی پتہ لگ گیا کہ میرے باپ نے یہ بات کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا, لیکن یہ قسمیں کھا کر انکار کر گیا کہ میں نے نہیں یہ کہا, یہ میرے ذمہ الزام ہے, یہ تہمت ہے, جھوٹ ہے, میں نے یہ نہیں کہا. یہ برداشت نہ کر سکا, جب فوج باہر سے مدینے میں داخل ہو رہی تھی, دروازے پر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ابا باقی سب گزر جائیں, تلوار نکال لی, تو نہیں اندر داخل ہو, تو نبی کو ذلیل بتاتا ہے اور نبی کو نکالنا چاہتا ہے اور خود یہاں رہنا چاہتا ہے, بس باہر رہ, اگر کوئی اندر قدم رکھا تو میں تیری گردن اڑا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ بیٹا اڑ گیا اور باپ کی جان لے رہا ہے اور اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا. آپ نے اس کو کہا کہ نہیں, اس کو اجازت دے دے. عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے کہنے سے کوئی عزت ملتی ہے؟ باپ سے پوچھا بتا تو محمد کی اجازت سے جا رہا ہے یا اپنی مرضی سے جا رہا ہے, عزت والا کون ہے؟ باپ کے دماغ کو درست کیا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والے ہیں؟ تو میرے بھائیو آج ہمارا کیا حال ہے, ہمارے سامنے اسلام کی کوئی گردن توڑ دے, اسلام کی کمر توڑ دے, اسلام کا کچھ بگڑ جائے, ہماری بلا سے ہمیں تو پرواہ ہی نہیں. ملک میں اسلام کا کیا ہو رہا ہے؟ کفر اور شرک کو دیکھ لو تو کوئی حد نہیں, اور حکومت کو دیکھ لو اسلام کا حلیہ بگاڑ رہی, لیڈروں کو دیکھ لو اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور آپ دڑا دھڑ ووٹ. اب ووٹوں کا وقت آئے گا. میں نے سنا ہے بعض کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ہمیں مسئلے سن سن کر یہ پتہ لگ گیا ہے کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی, لیکن اگر الیکشن ہوگا تو ووٹ پیپل پارٹی کو. یہ بات کیوں, ایمان نہیں؟ اور میں نے آپ کو پہلے کی بات سمجھا دی ہے کہ نیکی ہمیشہ ایمان کی ضمیر میں ہوگی. ایمان مضبوط ہوگا تو آپ سے کوئی نیکی ہوگی, ورنہ گناہ ہی گناہ ہوگا, گندے ہی کام ہوں گے, برے ہی کام ہوں گے, برے ہی برے کام ہوں گے. اب دیکھ لو رفع دین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رفع دین کرنا نماز میں, جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں شروع میں اللہ اکبر یوں کانوں کو نہیں ہاتھ لگایا کرتے, یہ غلط طریقہ ہے, بالکل یہ بدعتوں کا ایجاد کیا ہوا ہے. یوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کہ انگلیاں جو ہیں یہ کانوں کی لو تک پہنچ جائیں, یوں اللہ اکبر, اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہیں, ہاتھ باندھ اور ہاتھ یوں سینے پر باندھتے ہیں یہ, اور پھر اس کے بعد رکوع کو گئے تو پھر اللہ اکبر رفع دین کی, رکوع سے اٹھے پھر سمع اللہ لمن حمدہ رفع دین کی. یہ محمدی نماز ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. لیکن اہل حدیث مولوی کو اگر کہیں امامت نہ ملے اور حنفی اس کو امامت رکھ امام بنا لیں, وہ کہا اچھا جی میں آپ کی اس بخشیش پر, آپ نے مجھے نوکری دی ہے, میں سنت محمدی چھوڑتا ہوں, رفع دین نہیں میں کیا کروں گا, تمہارا امام بنا رہا ہوں. اب کیا خیال ہے, فرشتے لانتے نہیں بھیجتے ہوں؟ یا جو شرم کے مارے رفع دین نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تو بھی وہابی بن گیا ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتا. میرے بھائیو ایمان یہ ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے ویزا مرو بہم یتغامزون, جب کبھی بلال جیسے, بلال بیچارہ سادہ سا مسلمان گزرتے ہیں, تو جو قریش کے نوجوان چھوکرے ہوتے اشارے کرتے, یہ جنتی جا رہا ہے, دیکھا ہے پاگل بنے ہوئے, نہ شکل نہ عقل نہ کچھ, بس جنت کوروں کے چو میں لگے ہوئے ہیں, دیکھ رہے وہ مزہ. ویزا مرو بہن یا تغامزون, جب گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں, ویزا انقلبوا الی اہلہم, جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, جا کر بات ایک جی مل گیا, پھر آج ایک ایسا ہم نے اس کو پاگل بنایا, ایسا اس سے مذاق کیا, ایسا اس سے مذاق کیا, بڑے فقیہ بڑے خوش کہ ہم نے یوں کیا اور ہم نے یوں کیا. لیکن دیکھ لو وہ شرماتے ہی نہیں تھے, وہ پھر بھی سنت نبوی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے پر, صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں, وہ محمد کا ساتھ دیتا تھا, اور ساتھ کس چیز میں دیتا تھا, نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی, کوئی بات کہنی ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے, صحابی اسے کہتے تھے جو محمد کا ساتھ دے. اور یہ عربی کے معنی عزیز کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کی سنت پر چلے، نبی کا ساتھ دے، جو حدیث سے ثابت ہو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اہل حدیث صحابہ، کیونکہ وہ نبی کا ساتھ دیتے تھے. آج اہل حدیث کون ہے؟ وہ نہیں جو آمین و فیضین تو کر لے اور داڑھی صاف کر دے. یعنی یقین جانے آپ، داڑھی سے سوسائٹی نہیں بدلتی، داڑھی سے سوسائٹی بدل جاتی ہے. اگر آپ داڑھی رکھ لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فٹافٹ گلے جا ملیں گے. بلا حجاب، بلا تکلف، بلا جھجک آپ ان کے پاس چلے جائیں گے. ہاں پاس حضرت بکر صدیق ہوں، ہاں حضرت عمر ہوں، کیونکہ آپ کی شکل بتائے گی کہ یہ آپ کا ساتھ. اور اگر ڈنڈ منڈ ہوئے صاف تو شرمائیں گے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی، آگے ہی نہیں جائیں گے. ارے کیا دیکھتے ہو؟ بیویوں کو دیکھتے ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں گی، اس لیے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے. دوستوں کو دیکھتے ہو کہ وہ کیا کہیں گے، اس لیے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے. ہر چیز پر لڑ بھیج دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو یہی مان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. میرے بھائیوں، میری اکثر عادت ہے کہ میں بات جو کرتا ہوں اللہ کے فضل سے دلیل کے ساتھ، دلیل قرآن و حدیث سے، اور پھر اس کے بعد روزمرہ کی زندگی سے اس کی مثال، تاکہ آپ کو بالکل یقین ہو جائے کہ یہ بات 100% صحیح. میں نے جو آپ سے کہا ہے کہ آپ سے اگر کوتاہیاں ہوتی ہیں، اگر دیندار آپ پورے نہیں بنتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ آپ کا ایمان صحیح نہیں. جب ایمان صحیح ہو جائے گا آپ دیندار فرسٹ کلاس بن جائیں گے. کوئی آفت آئے، کوئی بدعت اٹھے، آپ کی طبیعت فوراً ابا کر دے گی، انکار کر دے گی، آپ بدعت کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. دیکھیے، صحت ایمان کی مثال، بالکل صحت کی مثال ہے. اگر صحت اچھی ہو اور کوئی بیماری آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ طبیعت دفاع کرتی ہے، طبیعت مقابلہ کرتی ہے اور بیماری دب جاتی ہے. اور اگر میرے جیسا کنڈم ہو جائے، طبیعت کمزور ہو جائے، صحت کمزور ہو جائے، ہر بیماری چڑھ جاتی ہے. صحت کمزور ہو ہر بیماری چڑھ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو گناہ بھی چڑھ جاتا ہے، بدعت بھی چڑھ جاتی ہے. یہ بدعتوں کا بیڑا کیوں غرق ہوتا ہے اور آپ سے نیکی کیوں نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے کہ ایمان میں طاقت نہیں. اگر ایمان میں طاقت ہو تو وہ دفاع کرتی نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، میں نہیں یہ کروں گا. اور جب ایمان کمزور ہو، نا جنا لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، بیوی کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. جیسے صحت کی مثال میں نے دی ہے، میں دیکھتا ہوں نا، جب صحت کمزور ہو جائے، ہر بیماری جو ہے جو بھی اٹیک کرے گی، فالج ہو جائے گا، لقوا ہو جائے گا، آنکھیں گئی، دانت گئے، فلاں چیز گئی، فلاں چیز گئی، کیونکہ صحت صحیح نہیں ہے. اور بچے کو دیکھ لو، کچھ کھا جائے، پرہیز نہ بھی کرے، بیماری ایک آدھ دن کے لیے آئے گی، بھاگ جائے گی، اس کی قوت مدافعت بڑی زبردست ہو. تو جس کا ایمان صحیح ہوتا ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے، وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، وہ بدعتوں سے بھی بچتا ہے. آج مسلمان بدعتوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایمان بڑا کمزور ہے. جو بدعت آتی ہے چڑھ جاتی ہے، جو بدعت آتی ہے چڑھ جاتی ہے، وہ سرنڈر کر لیتا ہے، اس میں گم ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بیماریاں زیادہ آ جاتی ہیں، آدمی مر جاتا ہے. جب گناہ غالب آ جاتے ہیں، بدعتیں چڑھ جاتی ہیں، تو آدمی بالکل ہی بے ایمان ہو جاتا ہے، اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایک طرح سے کافروں والا ہوتا ہے، بالکل مرتد ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھیں، میں نے جو آپ سے عرض کیا ہے اس کو ہلکا نہ جانیں. کیا یہ نماز صحیح ہے کہ پڑھتے ہوئے ماں آواز دے تو نماز کو تو نماز توڑ دینی چاہیے؟ یہ نہیں. دیکھیے، نفلی نماز ہو، نفلی نماز ہو، ماں باپ آواز دیں تو آدمی توڑ سکتا ہے. یا مثلا خدا نہ خواستہ بچے کو کوئی خطرہ ہو کہ اگر میں نماز پڑھتا رہا تو یہ جانور بچے پر چڑھ جائے گا, یا یہ سانپ نکل آیا ہے بچے کو ڈس جائے گا, یا بچہ چار پائی سے گر جائے گا اور نیچے آگ کو اور خطرے کی صورت ہے تو نماز توڑ دے. چنانچہ صحابہ کی مثالیں موجود ہیں. ایک صحابی باہر جنگل میں فوجی آدمی تھے, اپنا گھوڑا باندھا ہوا تھا, گھوڑا کھل گیا, نماز پڑھ رہے تھے. اب دل میں یہ کہ اگر میں نے سلام تک انتظار کیا تو گھوڑا تو گیا, اسی طرح سے نماز پڑھتے پڑھتے گئے, فوراً اس کی رسی پکڑ لائے اور پاؤں کے نیچے دبا دیا, اپنی نماز پڑھتے رہے. تو نماز جو ہے کوئی ضرورت ایسی ہو, کوئی ضروری چیز تو اس میں وہ کر سکتا ہے, اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا. نماز کی جماعت کتنی عمر کا آدمی یا بچہ کر سکتا ہے؟ دیکھو نماز کے لیے معیار یہ ہے کہ جو زیادہ پڑھا ہوا ہو وہ جماعت کروائے, جو زیادہ پڑھا ہوا ہو وہ جماعت کروائے. اگر بچہ قرآن کا حافظ ہے تو وہ جماعت کروا سکتا ہے, خواہ بے شک نابالغ ہو. چنانچہ عمر یہ ایک صحابی تھے چھوٹے بچے, وہ کہتے ہیں کہ میرا ابا جا کر مسلمان ہو گیا, وفد لے کر گیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اذان دے کر نماز پڑھا کرنا اور اپنے میں سے امام اس کو بنانا جو زیادہ پڑھا ہوا ہو. جب وہ دیکھنے لگے تو میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا تھا. کیوں؟ کہ جب مسلمانوں کے قافلے گزرتے, ہم چشمے پر رہتے تھے, وہاں سے گزرتے تھے اکثر, میں ان سے کچھ نہ کچھ قرآن سن کر یاد کر لیتا, مجھے قرآن کی کئی صورتیں یاد تھیں. چنانچہ انہوں نے پھر مجھے اپنا امام مقرر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی, آپ کا زمانہ تھا, میں امام تھا اور جماعتیں کرواتا رہا. اور اس وقت انا ابن ستے سنین اور سبع سنین, میں چھ یا سات سال کا تھا اس وقت, یہ حدیث کی لفظ, میں چھ یا سات سال کا تھا اور اس وقت سے لے کر میں اپنی قوم کا امام چلا رہا. یہ ہمارے مولویوں کی باتیں ہیں, خام خواہ کہ بچہ جو ہے جماعت نہیں کروا سکتا. باقی رہا یہ کہ پلیتی بریتی کا معاملہ یہ جو ہے, تو آدمی جس بچے نے قرآن حفظ کیا ہوگا, جو بچے اب جو والدین کا بچہ ہوگا جنہوں نے قرآن کروایا ہے, اول تو وہ بچہ نمازی بھی لازمی ہوگا, باقی پلیتی کا بھی اسے پتا ہوگا, ورنہ والدین اس کا خیال رکھتے ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. کیا تاش کھیلنے والے مولوی یا دوسرے شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, کیا وہ جماعت کر سکتا ہے؟ ایسا گندا آدمی جو تاش کھیلے وہ امام کیسے ہو سکتا ہے اور وہ مولوی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گندے لوگوں کا کام ہے تاش کھیلنا یا اس قسم کی اور گندی کھیل, ایسے آدمی کو بالکل امام نہیں بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی بجائے اللہ صاحب نے فرمایا کہنا شرک تو نہیں ہے, یعنی یہ اللہ صاحب کہنے میں کوئی فرق تو نہیں ہے. باقی اللہ میاں یوں کہتے ہیں, یہ باتیں جو ہیں کیونکہ ہمارے عرف میں یہ عزت کے الفاظ ہیں, ان میں ان سے شرک ثابت نہیں ہوتا, تو اس لیے ان باتوں میں کوئی خاص ایسا فرق نہیں ہے کہ اگر مثلا اللہ میاں نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو, یا اس کے بعد اللہ صاحب فرماتے ہیں. کیونکہ ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ان کے ہاں ادب سے اس طرح سے صاحب وغیرہ کہنا, تو وہ اگر اللہ کے لیے بھی تو یہ ایک عزت کا تصور ہے نا, کوئی ایسی توہین کی بات نہیں, اور شرک بھی اس سے لازم نہیں آتا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بھائیوں, اب روزے ختم ہو رہے ہیں, ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جو کورس ہم نے ایک مہینے کا کیا ہے اور اب وہ ختم ہو رہا ہے, کیا اس دوائی سے, اس نسخے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, جب بھی آپ کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں, اس کی تعریف سنتے ہیں, تو پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنا فائدہ ہوا ہے. ہمیں بھی یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ جو بدل بدل کر ہمیں ٹونکیں دیتا ہے, نماز تو ایک خوراک ہے. جیسے دیکھو نا روٹی ایک خوراک ہے, وہ دوائی نہیں ہے, وہ تو زندگی کے بقا کے لیے لازمی ہے. نماز تو اس طرح سے ہی اسلام کی مسلمان کی خوراک ہے. اگر وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے تو نماز تو اس کی خوراک ہے, اس کی غذا ہے. اس کے لیے تو کسی وقت کی یا کسی پابندی کی یا کسی کورس کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. باقی جو ہیں وہ پھر نسخے ہیں, وہ پھر تولکے ہیں, ان کا استعمال مختلف اوقات میں ہوتا ہے. زکوٰۃ سال کے بعد ہوتی ہے, رمضان شریف بھی سال کے بعد ایک مہینے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں. اللہ حاضر قیاس باقی کام جتنے بھی ہیں وہ وقتاً فوقتاً کچھ اپنی مرضی سے, کچھ اللہ کے حکم سے ادا کیے جاتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ نماز کی حیثیت کیا ہے. نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ بھئی چھ مہینے کے بعد یا مہینے کے بعد یا سال کے بعد. دن میں پانچ نمازیں ہیں جو فرض ہیں, باقی نفل وغیرہ وہ پھر آپ کی مرضی پر ہے کہ آپ جتنا چاہیں اس کو کرتے رہیں. تو پھر ہمیں یہ جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ ہم پر ان دوزوں کا کیا اثر ہوا ہے. خوراک تو ہم ہمیشہ کھاتے ہی ہیں, نمازیں تو ہمیشہ پڑھتے ہیں, یہ جو ہم نے کورس کیا ہے رمضان شریف کا, اس کا ہم پر کیا اثر مرتب ہوا ہے. اثر کیا ہونا چاہیے؟ لعلکم تتقون, جیسا کہ بالکل پہلی آیت میں ہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم سے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ, تمہارا مزاج بالکل درست ہو جائے, تمہاری طبیعت اسلام کے عین مطابق ہو جائے, خدا کو خوب پہچاننے لگ جاؤ, خدا کا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے, جس کا اثر یہ ہو کہ جو ہی گناہ ہمارے سامنے آئے ہم فوراً رک جائیں, سنبھل جائیں کہ نہ ابھی تو میں نے روزے رکھے ہیں, اس کا کورس کیا ہے, اور یہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے, بچانے کے لیے تو یہ سارا کچھ ہے. میں گناہوں سے پاک ہوا ہوں یا نہیں, میری عادت پہلے کی نسبت کچھ بدلی ہے کہ نہیں, یہ روزے کا خاص مقصد ہے اور یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے, اور عقل والا ہمیشہ جائزہ لیتا ہے. اور اگر یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں, تو میں نے احساس دلایا ہے, لیکن اگر پھر بھی طبیعت اس طرف آمادہ نہ ہو تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم کوئی سوچ سمجھ والے انسان نہیں. اگر ہمیں اللہ نے عقل دی ہے تو ہمیں ضرور جائزہ لینا چاہیے. اس رکوع کے اندر, یہ جو روزوں والا رکوع ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے روزے کے احکام بیان کیے ہیں کہ سفر میں تمہیں رعایت ہے, بیماری میں تمہیں رعایت ہے. اگر سفر میں تکلیف ہو تو روزہ رکھنا منع ہے. ایک آدمی سفر میں روزے دار تھا, اس کو تکلیف ہو گئی, فینٹ ہو گیا, لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے, تو آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مسافر ہے, اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی ہے؟ کہ اگر سفر میں تکلیف ہو تو روزہ رکھنا منع ہے, اور اگر تکلیف نہ ہو تو پھر آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کی رعایت ضرور ہے کہ بالکل تکلیف نہ ہو پھر بھی آدمی روزہ چھوڑ دے, ایسا بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ سوچ کر کہ پھر بعد میں رکھنے مشکل ہو جائیں گے, گھر والوں کا اٹھنا مشکل ہے, میں اکیلا روٹی کا انتظام کر نہیں سکتا, تو اس لیے میں سفر میں بھی اپنا روزے نہ چھوڑوں تاکہ میرا کورس جو ہے پورا چلتا رہے, تو ٹھیک ہے. یہ تو بیماری کی صورت میں ہو گیا اور سفر میں ہو گیا. اب اس کے علاوہ جو اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ روزہ چونکہ کھا کر رکھا جاتا ہے اور کھا کر ہی روزہ کھولا جاتا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ حلال پر رکھو اور حلال پر کھولو. اگر تم نے یہ پرواہ نہ کی, یہ خیال نہ کیا کہ میری کمائی کیسی ہے, جو آیا کھاتے رہے, جو آیا پیتے رہے, تو روزہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. حرام پر روزہ رکھنا, حرام پر روزہ کھولنا, تو وہ روزہ ہی نہیں ہے, وہ تو سب کچھ برباد ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اپنے مالوں کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ. اور اس کی ایک صورت بیان کر دی کہ وہ غلط طریقہ کیا ہے رشوت کا, چکی دلالی کا. یہ طریقہ بیان کر دیا, یہ طریقہ چونکہ عام چلے گا پچھلی امت میں آ کر, اس لیے آپ نے اس کا ذکر خاص طور پر کر دیا. اب تیسری چیز جو بہت پرہیز والی بیان فرمائی وہ کہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے فاقے سے ہوتا ہے, اور خصوصاً افطاری کے وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں ترغیب دی اور دعا کا مسئلہ حل فرمایا کہ بندے کا اور میرا کیا تعلق ہے, دعا کیسے ہونی چاہیے. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اے میرے نبی چونکہ میں نے تجھے استاد بنا کر بھیجا ہے دنیا کا, اور لوگ لازماً تجھ سے پوچھیں گے, جب لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ خدا کہاں ہے, کتنی دور ہے, اونچی آواز سے سنتا ہے یا آہستہ بھی سن لیتا ہے, اس کے ساتھ ہمیں کیسے معاملہ کرنا چاہیے دعا کا مانگنے کا, تو تو ان کو بتا دے صحیح نہیں قریب کہ میں قریب ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی قریب نہیں. یعنی یہ صفائی ہو گئی نا لوگوں کی, یہ جو تھرو پراپر چینل, جیسا کہ دفتروں میں درخواست دینی ہو سیکرٹری کو یا ڈائریکٹر کو تو تھرو پرنسپل جائے گی, جو اپنا امیڈیٹ باس ہو, اپنا قریب ترین افسر ہو, اس کے تھرو جائے گی, اور اگر کوئی ڈائریکٹ بھیج دے تو اس کا ایکسپلینیشن کال ہوتا ہے, وہ غلطی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ مجھ سے اگر کسی نے کچھ مانگنا ہو, مجھ سے کچھ لینا ہو, تو پیروں کے تھرو جائے, نبیوں کے تھرو جائے, یا ڈائریکٹ خدا کو پکارے. تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ اے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تو ان کو پہلی بات یہ سمجھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قریب نہیں, نہ نبی اتنا قریب ہے, نہ حضرت فاطمہ اتنی قریب ہے, نہ حضرت علی اتنے قریب ہیں کہ تم ان کا واسطہ دے کر ان کے طفیل سے ان کے صدقے سے اللہ سے مانگو, نہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں. اس لیے ڈائریکٹ جب ضرورت ہو کہو یا اللہ, اللہم یا رب ربنا, اے ہمارے رب, یہ کہو. دیکھو لوگ کیسے عجیب ہیں, ادھر تو کہتے ہیں کہ خدا شہرنگ سے بھی زیادہ قریب ہے, اور ادھر کہتے ہیں کہ جی بغیر سیڑھی کے کوٹھے پر کیسے چڑھ سکتے ہیں. جب اللہ شہرنگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو سیڑھی کی یا درمیان میں کسی کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے. خدا توجہ دلاتا ہے, اے بندے تو جا کر مرزوں کو تنگ کرتا ہے کہ میری سنو, اول تو خود ہی دے دو لڑکا, خود ہی میری ضرورتیں پوری کر دو, اور اگر نہیں تو اللہ سے لے دو. خدا کہتا ہے کہ تم ذرا عقل سے کام لو, جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے, تمہارے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے, تمہیں حاجت ہوتی ہے, جانبداری سے بتاؤ, پہلے اس مردے پیر کو پتہ لگتا ہے یا پہلے اللہ کو پتہ لگتا ہے. میرے بعد بریلوی بھائی بھی ہوں گے, دوسرے ساتھی بھی ہوں گے, اپنے دل سے پوچھ کر دیکھو کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے, تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے لڑکا دے, تم چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو مقدمے میں کامیاب کر دے, اللہ آپ کے بیمار کو تندرست کر دے, اللہ آپ کی پرانی حاجت پوری کر دے, تو بتاؤ پہلے پتہ کس کو لگتا ہے؟ آپ کی اس ضرورت کا, اس حاجت کا پہلے پتہ اللہ کو لگتا ہے یا کسی اور کو لگتا ہے؟ کہ یہ کوئی دنیا میں ایسا گیا گزرا ہے جو یہ کہہ دے کہ پہلے پیر کو پتہ لگتا ہے یا پہلے حضرت فاطمہ کو پتہ لگتا ہے, مردوں کو پتہ لگتا ہے یا زندوں کو پتہ لگتا ہے؟ ہر ایک کی زبان سے یہی نکلے گا کہ نہیں, سب سے پہلے پتہ تو اللہ کو لگتا ہے. جب پتہ سب سے پہلے اللہ کو لگتا ہے, اب کسی اور کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور پھر رہ گئی یہ بات کہ وہ میری تو سنتا ہی نہیں, سنتا ہی ان مردوں کی ہے. تو خدا یہ پوچھتا ہے کہ تو دیانتداری سے بتا, رحمان رحیم میں ہوں یا وہ مردہ ہے؟ اس پیر کو اس مردے کو تجھ پر جلدی ترس آئے گا یا مجھے تجھ پر جلدی ترس آئے گا کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے, یہ میرا بندہ ہے, اس کی ضرورت ہے؟ کہ یہ کوئی عقل والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی رحمان رحیم مہربان اللہ سے کوئی زیادہ ہے؟ جب اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں تو خدا کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے کہ تو اوروں کے نام لے لے کر مجھے سناتا ہے؟ سیدھا مجھے پکار, مجھے پتا بھی ہے تیری ضرورت کا, مجھ سے مانگ میں دوں گا, میرے پاس ہے. وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, لڑکوں کے خزانے میرے پاس, دنیا کی ہر چیز ہر چیز ہر اختیار اللہ کو. میرے بھائیو, اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں, نہ نبی کو نہ ولی کو. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, بالکل بچے, ہمیں یہ شعر یاد کرایا کرتے تھے ابا جی, خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر, نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آئے تمہاری بے بسی. آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب بچے کی زبان چلنے لگ جائے اس کو یہ دعا یاد کرواؤ, اللہ ربی اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے, لا اشرک بہ شیئا, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. بچہ دو سال کا ہو تین سال کا ہو, بچی دو سال کی ہو تین سال کی ہو, جب اس کی زبان چلنے لگے بجائے اس کے کہ اس کو ٹی وی یا ریڈیو کے گانے سکھاؤ, اس کو یہ یاد کراؤ کہ اس کی زبان سے یہ نکلے, اللہ ربی اللہ میرا رب ہے, لا اشرک بہ شیئا, میں ساری زندگی اس کے ساتھ کسی نبی کسی ولی کسی پیر کسی فقیر کسی مردے کسی زندے کو شریک نہیں کروں. پھر اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی دعائیں جن میں توحید ہو یہ سکھاؤ, تاکہ بچوں کا ذہن شروع سے ہی موحد. دیکھ لو یہ سعودیہ میں محمد بن عبد الوہاب نجدی, دیکھ لو کیسا انقلاب لایا کہ عرب اب عیاش ہو گئے, عرب امارات کیا سعودیہ کیا, لیکن دیکھ لو ابھی تک ان کی توحید بہترین توحید ہے. یہ تربیت کا اثر ہے.